سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ادبی مجلے سدا رنگ کے تازہ شمارے کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلامت کرتا ہے. ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں روبرو افسانہ نگار ڈاکٹر بلند اقبال سے ہمارا مکالمہ.
جہاں تک میرا تعلق ہے میں یہی کہوں گا کہ میں ایک نئے نظر سے اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ میں گلوبل ورلڈ کا شہری ہوں. تو جب آپ گلوبل ورلڈ کے شہری بن جاتے ہیں تو آپ کی شناخت آپ کے ملک سے مختلف ہو جاتی ہے, یعنی آپ اس قومی شناخت سے نکل جاتے ہیں, بلکہ کسی حد تک آپ اس ادبی شناخت سے بھی نکل جاتے ہیں جو آپ کا ورثہ ہوتا ہے, آپ کی لوکل جہاں کی آپ کی پہچان ہے. تو آپ ایک نئی دنیا میں ہیں, ایسٹرن اور ویسٹرن دنیا میں, جنس کے ملاپ سے ایک نئی دنیا, ایک نئی میں کہوں گا شکل سامنے آ رہی ہے جو نہ پوری ایسٹ ہے نہ پوری ویسٹ ہے.
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 232 کی انگریزی اور اردو میں تشریح.
اس غزل کی خوبی اس کے مضامین کے تضاد میں ہے, اور جس طرح غالب نے ان سب مختلف مضامین کو ایک بحر میں شامل کیا ہے, کیونکہ قافیہ اور ردیف کی جو بندشیں ہیں اس میں بعض دفعہ مختلف خیالات کا اظہار ناممکن ہو جاتا ہے. تو دیکھیے مرزا اسد اللہ غالب نے یہ کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا. کہتے ہیں منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی, قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی.
کلام شاعر ڈاکٹر تبسم کاشمیری اپنی نظمیں پیش کریں گے.
آنے والے دن نئے سیار گاں سے آئیں گے, آنے والے دن کسی بادل کی سیڑھی کے تلے آئیں گے, خاموش آلوچے کے باغوں سے پرے, جنگلوں سے سرد جھیلوں سے فصیلوں سے پرے, کہکشاؤں کی پرانی گزرگاہوں سے کہیں.
افسانوی ادب سے ہمارا انتخاب ہے ڈاکٹر شہلا نقوی کا افسانہ آوازوں کا شور, سنائیں گے خالد حمید.
بچی بنیان اور لنگوٹی میں پوتڑے پر لیٹھی تھی. چاروں بچوں نے اس جادوئی گڑیا کو حیرت سے دیکھا. بچی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں ان کے چہروں پر جما دی, گویا ان کو پہچان رہی ہو یا اپنے آپ کو پہچانوا رہی ہو. نذیر فاطمہ کو خیال آیا کہ انہوں نے کچھ پکایا ہی نہیں. بڑے بیٹے کو پتیلی دے کر چھپر والے ہوٹل سے دال لانے کو بھیجا اور خود آٹا گوند کر روٹی بنانے لگی. بچی بڑی بیٹی کی تحفیل میں تھی, دونوں چھوٹے بہن بھائی اس کے گرد منڈلا رہے تھے. نذیر فاطمہ نے بچے ہوئے آٹے کو دیکھا اور چار چھوٹی چھوٹی ٹکیاں گھی اور کھانڈ ڈال کر بنا دی. انہیں لگ رہا تھا کہ آج خوشی کا دن ہے اور بچوں کو میٹھا ملنا چاہیے.
یہ تھی ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلیفون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 0800-777-789.
پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کینیڈا میں مقیم ایک نوجوان افسانہ نگار ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ ایک مکالمے سے. بلند اقبال صاحب پیشے کے لحاظ سے معالج ہیں, طب کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے مگر شوق افسانہ نگاری کا ہے. ان سے ہم نے جب باتیں کی تو احساس ہوا کہ اقبال صاحب افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ براڈ کاسٹر بھی ہیں اور خود کو گلوبل ورلڈ کا شہری سمجھتے ہیں, یعنی سرحدوں سے ماورا اور اپنے آبائی وطن کی معاشرت سے کسی قدر الگ اور جدا, پھر بھی ادبی اور ثقافتی ورثے کے امین ہیں. زندگی کو بامانے انداز میں پرکھنے کی بات کرتے ہیں. ان سے ہمارا پہلا سوال یہی تھا کہ وہ خود کو ماضی کے افسانہ نگاروں اور ادیبوں سے کس قدر مختلف سمجھتے ہیں. جواب میں ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کہنے لگے,
بہت بہت اہم سوال آپ نے پوچھا, اس لیے کہ یہ سوال آج کے دور کے عین مطابق ہے, عصری دور عہد کے, اس لیے کہ آج کا دور ایک نئے عنوان کے ساتھ ہے. ممکن ہے کہ اگر ہم آج کے دور کو تھوڑا کمپیئر کریں منشی پریم چند کے دور سے یا اس کے بعد کے اپنے کرشن چندر اور منٹو اور راجندر سنگھ بیدی کے بعد اس نئے دور کی بات کریں جو جدیدیت کا دور آیا اور پھر آج کا دور, یہ تینوں چاروں جو ادوار ہیں یہ مختلف ہیں اور اس کے دو تین ڈائمینشنز بنتے ہیں. بینگ اے ڈاکٹر اور بینگ اے سائنٹیفک پرسن یا سائنٹسٹ جس کا بیک گراؤنڈ ہو یا نئی دنیا کو دیکھنے کے نئے انداز ہوں تو آپ کو وہاں پر ادب کی نئی جہت ملے گی. اچھا میں کہوں گا یہ بلکہ فارچونیٹلی کہ ہمارے یہاں نارتھ امریکہ میں سائنس سے جو متعلق لوگ ہیں, ڈاکٹرس اور انجینئرس اور دوسرے طب وغیرہ سے متعلق جو لوگ ہیں وہ ادب میں انوالو ہیں, تو ان کے آپ کو نئے ڈائمینشن نئے رخ مل رہے ہیں سوچ کے بھی فکر کے بھی اور وہ افسانے میں شامل بھی ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے میں یہی کہوں گا کہ میں ایک نئی نظر سے اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ میں اس گلوبل ورلڈ کا شہری ہوں, تو جب آپ گلوبل ورلڈ کے شہری بن جاتے ہیں تو آپ کی شناخت آپ کے ملک سے مختلف ہو جاتی ہے, یعنی آپ اس قومی شناخت سے نکل جاتے ہیں بلکہ کسی حد تک آپ اس ادبی شناخت سے بھی نکل جاتے ہیں جو آپ کا ورثہ ہوتا ہے آپ کے لوکل جہاں کی آپ کی پہچان ہے, تو آپ ایک نئی دنیا میں ہیں ایسٹرن اور ویسٹرن دنیا میں جنس کے ملاپ سے ایک نئی دنیا ایک نئی میں کہوں گا شکل سامنے آ رہی ہے جو نہ پوری ایسٹ ہے نہ پوری ویسٹ ہے بلکہ ایک نئے طرح کا کلچر ہے جس کا بھی ایولیوشن باقی ہے, تو اس کے تجربات مختلف ہوں گے اور وہی تجربات اگر ہماری تحریر میں ہمارے ادب میں شامل ہوں گے تو وہ نظر آئیں گے اور رہیں گے, اگر وہ نہیں رہیں گے اور اگر ہم انہی دور و ادوار کی باتیں کرتے رہیں گے جو گزر چکی ہیں یا جو نئے دور میں شامل ہونے میں ابھی وقت لے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ پھر پرانے عہد کی بات ہو جائے گی. تو آپ کا سوال جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ماڈرن ذہن کا آدمی ادب کی طرف نہ صرف مائل ہے بلکہ نئے تجربات بھی کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں کئی ایک نام ہیں اپنے یہاں پر بھی اور نارتھ امریکہ میں بھی, نیو یارک میں بھی میں جانتا ہوں ڈاکٹر انور نقوی ہیں, یہاں پر بھی ڈاکٹر شہلا ہے, یہاں پر بھی اپنے نارتھ امریکہ میں ڈاکٹر خالد سہیل ہیں, میں جیسا کہ ہوں طب سے متعلق انٹرنل میڈیسن پریکٹس کرتا ہوں, تو کئی ایک ایسے طبیب اسپیشلی ہیں جو نہ صرف افسانے لکھ رہے ہیں بلکہ نئے تجربات بھی کر رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ جو طب کا شعبہ ہے اس میں رہتے ہوئے ایک اور بھی نام آپ شامل کر لیجیے ڈاکٹر فیروز عالم صاحب کا, وہ کیلیفورنیا میں وہ بڑے تسلسل سے لکھتے ہیں, تو جو آپ کے یہاں کے جو تجربات ہیں کینیڈا کے تو ظاہر ہے کہ آپ کے قارئین تو بڑے صغیر میں بھی ہیں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, تو کس اعتبار سے آپ کے جو یہ موضوعات ہیں افسانوں کے ان کے ساتھ وہ لوگ جو وہاں برصغیر میں ہیں وہ اپنا تعلق جوڑ پاتے ہیں یا کچھ اجنبی سے رہتے ہیں؟
نہیں اس میں ایک بات ہے, دیکھیے کسی بھی سوسائٹی کو پرانی کہاوت ہے کسی بھی سوسائٹی کو سمجھنا ہے تو صاحب وہاں کے اسپتالوں میں چلے جائیے, اس لیے کہ پورے معاشرے کا دکھ درد جو ہے وہ آپ کو بخول کیسے اسپتال میں مل جائے گا بیمارستان میں مل جائے گا, اس لیے کہ وہاں پر ایک سچی شکل ملتی ہے سوسائٹی کی, وہاں پر آپ کو ریفلیکشن مل جاتی ہے سوسائٹی کی. اتفاق سے طبیب جو ہیں اگر ذرا بھی سینسیٹیو ہیں ان کا ادب سے تعلق ہے تو ان کے لیے میجر اسٹیمولیٹنگ فیکٹر تو ان کا اپنا ورکنگ انوائرمنٹ بن جاتا ہے, تو یہ چیز ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کامن فیکٹر بھی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسٹ میں بھی وہاں پر بھی جو ادیب ہیں جن کا تعلق جیسے انور سجاد تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے, تو ان کے پاس ایک بہت بڑا میجر بخول کیسے اسٹیمولیٹنگ فیکٹر موجود ہے اور وہ اس طرف ان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے. اب رہی بات یہ کہ نئی تہذیب ہے نیا سماج ہے نئے انداز ہیں نیا ادب ہے, اب یہ جب دو چیزیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں تو آف کورس آپ کو ایک نئی شکل نظر آتی ہے.
بالکل درست ہے. اچھا آپ نے اپنی افسانہ نگاری کب شروع کی, کیوں شروع کی, کیسے خیال آیا کہ آپ افسانے لکھ سکتے ہیں؟
اگر آپ میرے یقیناً قارئین اور ہمارے سننے والے شاید واقف ہوں کہ میں ادبی گھرانے سے تعلق ہے میرا, میرے والد حمایت علی شاعر میرا خیال ہے کہ ان کی ایک پہچان ہے, تو ادب اور شاعری کے لوگ ان سے واقف ہیں, تو میرا تعلق ایک تو شاعری کے گھرانے سے ادب کے گھرانے سے ہے, تو ایک مجموعی صورتحال مجموعی جو مجھے بہت کیسے میرے ارد گرد میں ماحول موجود تھا بچپن سے, یہ ضرور ہے کہ میں نے لکھنا شروع دیر میں کیا اور کچھ واقعہ ہو گیا لائک میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی سڈنلی 2012 میں. وہ کہتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے فیکٹرس آتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے سوچنے کے دھارے چیزیں بدل جاتی ہیں اور ایک مخصوص رخ اختیار کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو بہت چاہتے ہیں, جسے بہت اٹیچ ہوتے ہیں, وہ آپ کی زندگی میں نئے سرے سے نئے طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. تو میری والدہ کا جو سانحہ ہوا اس نے میری زندگی کو نئے سرے سے بقول کیسے مجھے نئے تجربے کی طرف دھکیل دیا. جب میں 2012 میں اس سانحے سے گزرا تو شاید وہ انٹرٹینمنٹ انلائٹنمنٹ میں کنورٹ ہو گیا اور آئی واز جسٹ اسٹارٹڈ فیلنگ کہ یہ تو ایک نئی دنیا ہے. اور مجھے, میں نے پہلا مضمون اپنی والدہ کی ڈیتھ پر لکھا اور وہ اتفاق سے مضمون میرے باپ ابو کی نظر سے گزرا اور انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری تحریر میں تو بہت زیادہ ادبی انداز ہے تو تم اور بھی کچھ لکھا کرو. تو شروع میں تو جو 2-4-6 مہینے والدہ کے اوپر تحریروں سے گزر گئے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو بھی میرے مسائل تھے وہ سامنے آنے شروع ہوئے. تو سماجی مسائل, مذہبی اور غیر مذہبی مسائل اور نفسیاتی اور جو کچھ بھی میرے لیے سیاسی مسائل تھے وہ میرے لیے ریزن بنتے چلے گا لکھنے کا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو میرے تجربے میں شامل تھی پڑھنے کی صورت یا پھر اس دوران جب میں وہاں میڈیسن میں تھا اس طرح میرے ساتھ شامل ہوئے کہ جو کچھ بھی پولیٹیکل کرائسس ارد گرد میرے ہو رہے تھے وہ میرے تجربے میں شامل ہوئے. پھر میں جب اس نئی دنیا میں آیا اور پھر یہاں پر جو کچھ بھی میں نے اپنی اسٹڈیز کی, پوسٹ گریجویشن کیا, فیلوشپ کی اور اپنی طب کی پریکٹس کرتا رہا, اس دوران جو نئے معاشرے کے جو چیزیں میرے سامنے ساتھ ساتھ شامل ہوتی چلی گئیں, تو 2007 میں سمجھیے 5 سال کے بعد میری پہلی کتاب فرشتے کے آنسو آئی اور کسی وجہ سے لوگوں نے اس کو سراہا بھی اور اپروو بھی کیا اور اکنالج کیا اور میرے افسانوں کو پسند کیا. اس کے بعد پھر میری 2 کتابیں اور آئیں, میری 51 کہانیاں 2 سال پہلے اور سارے ہی محبت نامے میرے ان مضامین کا مجموعہ تھا جس میں میں نے وہ سب کچھ شامل کیا جو اوروں سے میں استفادہ کرتا رہا اور ان پر لکھتا رہا. تو یوں کتابیں آتی چلی گئیں اور پھر اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں مجھے ایسی لگیں کہ نہ صرف لکھنا لکھانا ہی چاہیے بلکہ ایک ادیب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس اچھی اویئرنیس ہونی چاہیے اس کے ارد گرد کی, تاریخ کے اعتبار سے بھی, سماج کے اعتبار سے بھی, سیاسی اعتبار سے بھی اور ادبی اعتبار سے بھی آف کورس. تو پھر میں نے اپنے طور پہ وقت بچایا اور کچھ ڈائیلاگس کا سلسلہ شروع کیا ادیبوں شاعروں کے ساتھ.
ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر بلند اقبال کی گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کا کہنا تھا,
میرا خیال ہے نذیر صاحب کے نئے دور کی نئی تبدیلیوں کو ہمیشہ کشادہ ذہنی اور کشادہ ظرفی سے لینا چاہیے اور اس پر آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو نہ صرف تجربے میں استعمال کرنا چاہیے بلکہ ان سے پورا پورا بینیفٹ بھی لینا چاہیے. آج کا دور انٹرنیٹ کا اور بقول کیسے الیکٹرانک دور ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پچھلے دور کی ویلیوز ختم ہو گئی. نہیں, پچھلا دور اپنی ویلیوز کے ساتھ, اپنی گریس کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم ان ویلیوز کو ڈینائی کریں. نہیں, ہمیں نئے دور میں شامل ہونا ہے اور پورے احترام کے ساتھ شامل ہونا ہے, اس کی پوری روایتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے شامل ہونا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز ارتقائی پروسیس سے گزرتی ہے تو وہ بہت جیسے نابالغ سے بالغ ہوتی ہے, تو اس میں یقیناً ابتدائی تجربے ہو سکتا ہے کہ اس لیول کے, اس پروفائل کے نہ ہوں, اور ممکن ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ صاحب یہ فیس بک اور یہ ٹویٹر کا زمانہ ہے, یہاں پر ساری دنیا شامل ہو گئی ہے, دیٹس فائن, لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ ہم اپنے ادبی تجربات کو وہاں پر ڈائیلاگ کریں, اس کے گریجولی معیار کو بہتر کریں اور ایک اچھی پازیٹیو دنیا اس پر شامل کر لیں. یہ نہ سوچیں کہ صاحب نہیں یہ الیکٹرانک دنیا ہے اس کا کاغذ سے کیا تعلق. نہیں صاحب, اصل بات یہ ہے کہ اس کا بہت بینیفٹ ہے, ہم اس کے ذریعے سے ایک نئی علمی دنیا قائم کر سکتے ہیں. آج کے دور کے لحاظ سے ہم اپنے جیسے ترقی پذیر اور ایک ترقی یافتہ جو دنیا کی ہم تخصیص کرتے ہیں, تفریق کرتے ہیں, اس کو ایک دوسرے سے ملا سکتے ہیں اور اس چیز کو جو ٹائم ڈیوریشن تھا اس کو ہم شارٹ کر سکتے ہیں. ویسٹرن ادب کو ہم تھرو انٹرنیٹ ایسٹرن ادب سے پہلے ہم کتاب کی شکل میں لاتے تھے, اب ہم الیکٹران کی شکل میں لا رہے ہیں. اور اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایک علمی طور پر ایک بہت کیسے انقلابی تبدیلی آ رہی ہے میسز کے اندر. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں ادب کا سب سے بڑا رول ہی یہی ہے کہ انفارچونیٹلی جو پاکستان اور ہمارے جیسے ممالک کی صورتحال ہے اس میں اویئرنیس کا پرابلم ہے. ہم نے ادب کو ہمیشہ خانوں میں بانٹ کر رکھا, ہم سمجھتے رہے کہ ادب جو ہے صرف اور صرف بڑے ذہنوں کے لیے. میں اس بارے میں میں سمجھتا ہوں نہیں صاحب, ادب اگر ایکسپینڈ نہیں ہو رہا ہے, اگر ادب معاشرے میں تبدیلی کا سبب نہیں بن رہا ہے, ادب کے اندر اگر کوئی جہت ایسی شامل نہیں ہو رہی ہے جس سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کارنر ہوتا چلا جائے اور گریجولی ڈیٹریٹ ہوتا جائے, وچ از ناٹ گڈ. میرا خیال ہے کہ عام ذہنوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ٹیچر بن جائیں یا استاد محترم بن جائیں یا ڈنڈا لے کے چلے جائیں. نہیں صاحب, ادب کا معاملہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ادب تو صرف ذہنی شعور عطا کرتا ہے, وہ تو انلائٹنمنٹ دیتا ہے, اور انلائٹنمنٹ کے لیے ہم کنکلوژن پہ نہیں جاتے ہیں. وی جسٹ ہیو ٹو اوپن دا ونڈوز, ہمیں تو کھڑکی دروازے کھولنے ہیں, ہمیں تو روشن دان کھولنے ہیں تاکہ لوگ نئی دنیا میں شامل ہوں, تاکہ لوگ ڈائلاگس کر سکیں, اوپنلی ڈائلاگ کر سکیں, تاکہ معاشرے میں ایک نئی تبدیلی آئے. اور تبدیلی صرف اور صرف شعور سے آتی ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے بڑی تبدیلی آتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں الیکٹرانک دنیا کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, اور اس کے جو بھی پازیٹیو ہمیں راستے نظر آتے ہیں اس کو اچیو کرنا چاہیے, اور ایک گریسفلی انداز میں پچھلی والی قدروں کو ریسپیکٹ دینا چاہیے اور اگلی قدروں میں شامل ہونا چاہیے. میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ یہی بہتر راستہ ہے.
ہاں, آپ کی بات درست ہے. ظاہر ہے کہ پرنٹ میڈیا کو کے ساتھ اگر الیکٹرانک میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے تو اس نے ایک طرح سے کمپلیمنٹ کیا ہے, ساتھ اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کتاب کی اپنی اہمیت برقرار ہے اور وہ برقرار رہے گی, اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے چلتا رہے گا. یہ فرمائیے کہ آپ نے افسانے لکھے, آپ مضامین بھی لکھے, انشائیے وغیرہ بھی آپ نے لکھے ہوں گے, تو کچھ ڈرامہ نگاری کی طرف بھی مائل ہوئے یا بس؟
جی ہاں, میں نے کچھ تجربات کیے ڈرامے میں. میں نے اتفاق سے میرے کچھ افسانے ڈرامے میں ایسا بھی ہوا کہ ہمارے یہاں لاہور میں, میں سبھول انسٹیٹیوشن ہے فائن آرٹ کا, وہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے میرے ڈرامے پک کیے اور ان کو ڈرامیٹائز کیا, لائک ان کو پکچرائز کیا وہاں کسی گاؤں میں, چھوٹے علاقوں میں جا کے. اتفاق سے میرے کچھ ڈرامے, کچھ افسانے ایسے تھے وچ واز kind of controversial, like جیسے میں نے جو وہاں پر مساجد میں فائرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ افسانے لکھے تھے. تو لال چونا کے نام سے ایک افسانہ لکھا تھا کہ اب چونے کا رنگ جو ہے ہم مساجد پہ جو ہرے رنگ کا کرتے ہیں, جو امن کا آشتی کا رنگ ہے, اس کو بدل کے اب ہمیں لال رنگ کر دینا چاہیے. یعنی ایک اندر سے ایک تکلیف ہے کہ صاحب اس کو لال چونا کر دو, اتنا خون بہ چکا ہے, اور وہ بھی لال چونا جو انسانی خون کا چونا, انسانی خون کا رنگ ہے, تو اب انسانی خون سے مساجد کے رنگ لال ہو چکے ہیں. تو میں نے ایسا ایک افسانہ لکھا تھا, تو وہاں سے کسی طالب علم نے اپنے ایم فل کا اس کو موضوع بنایا, سوری ماسٹرز کا موضوع بنایا اور اس کو پکچرائز کیا, تو اس طرح ایک چھوٹے ڈرامے کی شکل میں ریلیز ہوا. اسی طرح سے کچھ اور ڈرامے بھی میں نے لکھے تھے اس کے بعد, اور کچھ زیادہ تو نہیں لکھ پایا ابھی تک, ممکن ہے 4-6 ڈرامے لکھے ہوں گے, لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ایسے ڈرامے لکھوں جو تھوڑا سا تبدیلی اس نظر میں بنے, کیونکہ مجھے پاکستان میں چلنے والے ٹی وی ڈرامے جو ہے یا اس قسم کے جو ٹریڈیشنل انڈین ڈرامے بھی جو ہے نا, مجھے تھوڑا سا پرابلم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے سوائے اس کے کہ ایک انٹرٹینمنٹ رہتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنی پرانی روایتوں کو اور ان چیزوں کو جو سیاسی انداز میں ہم پر نگیٹیولی اثر انداز ہو رہے ہیں ان کو چیلنج کریں, جیسے کہ اس سے پہلے ڈرامے لکھے جاتے تھے. اور ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے, ڈرامہ اسٹیج کرنے کی چیز ہے اور ٹی وی پر دیکھنے کی چیز ہے. تو ڈرامے ایسے لکھے جائیں جو میسج پہ افیکٹ کریں اور ہمارے سوچ کے دھارے کو بدلیں, بجائے اس کی کہ اس کو کتابوں میں لکھ دیا جائے اور اس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا. ڈرامے پڑھنا مشکل ہے, میں سمجھتا ہوں جیسے افسانے بھی سننا مشکل ہو جاتے ہیں جب ایک طویل افسانہ ہوتا ہے, تو اٹس مور لائک کہ یہ ریڈیبل چیز ہے افسانہ اور دیکھنے کی چیز ہے ڈرامہ. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایسے ڈرامے لکھے جائیں جو تھوڑا ہمارا جیسے ہمارے پاس پہلے لکھے جاتے تھے, جو ہمارے پرنٹ ٹی وی میڈیا میں ہوں یا ہمارے اسٹیج میں پر ہوں, تو سوچنے کے پہلو ڈیولپ ہوں. میں سمجھتا ہوں ادب میں اگر سوچنے کا پہلو نہیں ہے, فکر کا پہلو نہیں ہے, تو وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ ڈرامہ ہو, افسانہ ہو, نظم ہو, شاعری ہو, وہ صرف لفاظی کا ڈھیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس انٹلیکچولیٹی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس سے کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے, جس میں کوئی فکر کی کوئی بات نہیں ہے, محض لفظوں کی گردان سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جسٹ لائک ڈھیر ہے لفظوں کا. تو میں میری تمام کہانیاں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ شارٹ ہوں گی, اور ڈرامے بھی میں ایسے ہی میں نے موضوعات سلیکٹ کیے جس میں فکر کا پہلو ہو اور اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہو. تو یہی انداز سے لکھنے کا ڈرامے لکھے ہیں میں نے کچھ, کتاب کوئی نہیں آئی ڈرامے پہ, لیکن سوچتا ہوں ایسا کہ شاید کچھ ڈرامے لکھوں اور اس کے لیے کوشش کروں بجائے کتاب کے کہ وہ ٹی وی پر یا اسٹیج پر آئے اور لوگ اس سے کچھ شاید کوئی بات بنے.
اچھا, ایسا بھی کوئی موضوع آپ کے ذہن میں ہے جو پروان چڑھ رہا ہو یا پل رہا ہو جس کے لیے آپ سوچتے ہوں کہ افسانہ جو ہے وہ تنگ پڑ جائے گا, تو اس کے لیے ایک بڑا کینوس چاہیے, یعنی ناول نگاری سے مراد ہے میری؟
جی ہاں بالکل, ایسے کئی ایک موضوعات ہیں اور میں اپنے آپ کو آزما رہا ہوں اس میں. بہرحال بات یہ ہے کہ ناول نگاری کے لیے بڑے کینوس کے بڑے بڑے موضوعات کی ضرورت پڑتی ہے, خصوصاً جیسے کہ آج کا دور ہے, گلوبل ورلڈ ہے, نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے, ریلیجن کا جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے, یہ بڑے کانسیپٹس ہیں, دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ان کے کانسیپٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ آج کا دور نئے تقاضے مانگتا ہے ان آئیڈیالوجیز کے اوپر, جس آئیڈیالوجیز کی بیسس کے اوپر ہم نے دنیا قائم کی ہے. یہ اتنے بڑے موضوع ہیں, رنگ نسل اور مذہب کا تعلق ایک عرصے تک چلتا رہا مگر 200-300 سال کے اندر دنیا بدل گئی ہے, ابھی ہماری آئیڈیالوجیز چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں, اب ہم نظریاتی دور سے دوسرے ایسے دور میں شامل ہو گئے ہیں جہاں پر ہر چیز کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے نئے سرے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو افسانے افسانچے میں نہیں شامل ہو سکتے, ان کے اوپر ناول لکھا جائے اور ان آئیڈیالوجیز کو بھی چیلنج کیا جائے, کیونکہ نئے دور کی آئیڈیالوجیز نئی شکل میں سامنے آنی چاہیے. آج میں براؤن کلر کا ہوں, میرا بچہ بھی براؤن کلر کا ہے, مگر اس کے سوچنے کا انداز ویسٹرن ہے اور میں دوسرے انداز سے سوچتا ہوں, تو ہم دونوں کے ملاپ سے ایک نئی دنیا آ رہی ہے سامنے. دو جنریشن جو ہم مل رہی ہے اس کی ایک نئی دنیا ہے. میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ مذہب کے مطلب کیا ہے, اس کے نزدیک اسلام اور یہودیت اور یہ سب جو ابراہیمک ریلیجن ہے, وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ان میں اور ہندوازم میں اور بدھازم میں کیا فرق ہے. یہ بڑے موضوعات ہیں, اس پر ناول ہونا چاہیے کہ ریلیجن کے کانسیپٹ کے اوپر, بالکل ایسے ہی نیشنلزم کے کانسیپٹ کے اوپر کہ ڈفرینس کیا ہے, آج ایک پاکستانی جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کیا رکھتا ہے ویسٹ کے اندر, جبکہ میں اس وقت پاکستانی نہیں ہوں, میں کینیڈین ہوں یا پاکستانی ہوں یا گلوبل شہری ہوں, تو میری آئیڈینٹی کی اب شکل بدلنی چاہیے, بجائے اس کے کہ میں اپنی جنریشن کو کنفیوژن میں لے کے جاؤں. آئی ہیو ٹو میک اے نیو آئیڈینٹی ان ٹرمس آف کہ میں ایک گلوبل شہری ہوں, اب نیشنلزم کے کانسیپٹ کو بھی چیلنج کرنا پڑے گا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ناولیٹ یا ناول فارم میں لکھا جا سکتا ہے, افسانے میں مشکل ہو جائے گی اس قسم کے بڑے بڑے موضوعات کو لینے کے لیے.
بالکل صحیح فرمایا آپ. اچھا یہ فرمائیے کہ جو آپ سے پہلے کی نسل تھی, آپ کا تعلق تو نسبتاً نوجوان نسل سے, تو وہ جب ترک مکانی کر کے یہاں آباد ہوئی امریکہ یورپ اور دوسرے غیر ملکوں میں, تو وہ مستقل ناسٹلجیا کا شکار رہی اور وہ اپنے ماضی میں رہے, اور جب وہ کوئی تخلیقی کام کرتے تھے تو وہ تھے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اب ایک گلوبل سٹیزن ہوں اور اب میرا تعلق جو ہے وہ کسی ایک خاص خطے سے نہیں ہے بلکہ پھیل گیا ہے, تو آپ پر تو وہ کیفیت تو طاری نہیں ہوتی؟
نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر ایج ہے, اسپیس ایج ہے. بہت ممکن ہے کہ ہم سے پچھلی جنریشن کے لوگ چونکہ اس تجربے سے واقف نہیں ہوئے تھے, بےچارے مرزا غالب تو بےچارے دہلی سے آگے, میرا خیال ہندوستان سے آگے ہی نہیں نکل پائے,
تو یہ لوگ تو بےچارے کلکتے کا سفر کیا تھا,
اس کے باوجود وہ ادب دے گئے جس کی کوئی بقول کہ ایسی کوئی بارڈر ہی نہیں ہے, لائک بی آن دا بارڈر ادب دے گئے. تو وہ ادیب جو پھر ادھر آئے ہندوستان پاکستان, ان کو کمپیوٹر یا اسپیس کا تجربہ نہیں ملا ہوگا فار سم ریزن, لائک کہ اس وقت تک یہ چیزیں اتنی آگے نہیں تھیں. آج ہم ایک نئی دنیا, ایک نئے معاشرے میں آ گئے, جیسے کہ فیس بک کی دنیا ہے, ایک نئی سوسائٹی ہے. میں دیکھتا ہوں اکثر بیشتر بہت سے لوگ جو ہیں وہ الیکٹرانس کے ذریعے سے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت کیسے کیپیٹل ورڈ میں لکھ کر غصہ ہو رہا ہے اور اسمال ورڈ میں لکھ کر لائک یو نو, اور اس کے اوپر اپنے ایموشنس کو بھی دیتے ہیں, اور پھر اس حد تک بھی بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ باضابطہ فیس بک کے اوپر ایک دوسرے سے دشمنیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک نئی سوسائٹی ہے, میں اس کو برا اچھا نہیں کہہ رہا, ایک نئی سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی میں ہم ایک دوسرے کو چائے نہیں پیش کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو گھر پہ بلا بھی نہیں رہے, ہم وہیں کمپیوٹر پہ جا کے مل لیتے ہیں, مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں. تو یہ ایک نئی دنیا ہے, اس کی ایک نئے لائک ایک نئی طرح کی آئیڈینٹی ڈیولپ ہو گئی, تو ہمیں نسٹیلجیا سے نکلنا ہی پڑے گا. نسٹیلجیا جب تک رہتا ہے جب تک آپ بالکل آئسولیٹڈ ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی سے. جب آپ کی سوسائٹیز مکس اپ ہو گئی ہیں, آج کینیڈا میں ساؤتھ ایشین تو اتنی پاپولیشن ہے کہ کراچی سے زیادہ تر رونق یہاں پر ٹورنٹو میں, نیو یارک میں تو جگہ جگہ بازار کھلے ہوئے ہیں. آج لندن, آج کا لندن وہ نہیں ہے جو آج سے 30 سال پہلے کا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی دنیا بہت مکس اپ ہو چکی ہے. آج میرا پڑوسی پارسی ہے, میری دوسری طرف ایک یہودی رہتا ہے, میرے دونوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں,
میں اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں پچھلے پرانے, اور مجھے خیال نہیں آتا ہے کہ میں اس وقت ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہوں, کیونکہ میں ڈاؤ میڈیکل کالج کے دوستوں سے ویسے ہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں جیسے کہ وہاں پر تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی دنیا بہت گلوبل ہو چکی ہے, ابھی نیسٹریلجیا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر کچھ لوگ نیسٹریلجیا میں ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ حد تک نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آگے کی دنیا ہے اب ہمارے سامنے. اب ہمیں نیسٹریلجیا پر رہنا چاہیے, ادب کے تقاضے اگر اس میں کچھ ہیں تو ضرور پورے کرنے چاہیے, مگر نئے دور کی باتیں ہونی چاہیے, نئے عہد کی بات ہونی چاہیے. میں اس طرح سوچتا ہوں.
بالکل صحیح.
نیسٹریلجیا ہے میرے پاس بھی, کہیں کہیں آتا ہے سامنے, مگر میرا خیال ہے کہ میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا یہ فرمائیے کہ اب آپ تو ظاہر ہے اس آپ کے بعد جو آنے والی نسل ہے, جو بالکل جس کا کوئی تعلق برے صغیر سے نہیں ہے, تو اب وہ ظاہر ہے کہ اس کا اردو ادب سے بھی وہ رشتہ نہیں رہے گا. تو ایک امید آسرا ہوتا ہے کہ جو ریپیٹریٹس ہیں, جو آنے والے ہیں, وہ آتے رہیں گے, لہٰذا یہ کام ہوتا رہے گا. تو آپ انوالو بھی ہیں, آپ کا رابطہ بھی ہے, آپ کا یہ جو پاس ورڈ جو آپ کا جو ہے اس کے ذریعے, تو کینیڈا میں کیا صورت ہے اب ادب اور شاعری مشاعروں کو چھوڑ کے, کیونکہ وہ ایک طرح کا اب کہنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ کا ایک پہلو بن گیا ہے, باقی ادبی سرگرمیوں کا کیا احوال ہے؟
دیکھیں جہاں تک کینیڈا کا تعلق ہے, بہت ایکٹیو ہے, بہت زیادہ ایکٹیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نارتھ امریکہ میں سب سے بڑا سینٹر جو ہے وہ ٹورانٹو بن گیا ہے ادب کے لحاظ سے. تو یہ سلسلہ تو کئی عرصے سے چل رہا ہے, مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئے دور کی بات ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں اس میں دو رائے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ادب جو ہے وہ کبھی نہیں رکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ زیادہ اس وقت پرومیننٹ ہے اس جنریشن میں جو میری جنریشن ہے, لیکن میرے بچوں سے اگر میں ایکسپیکٹ کروں گا تو وہ نہیں شامل ہوں گے. وہ یقیناً میرے بچے انگلش میں لکھیں گے اور انگلش میں ہی ان کا سوچنے کا انداز ہے اور ان کا ایک ان کے موضوعات دوسرے ہوں گے. تو اگر مائگریشن فنومنا رکے گا اور یہ سلسلہ, تو بہت ممکن ہے کہ ریسٹرکٹ ہوتا چلا جائے اور آنے والا جو دور ہوگا, کیونکہ ابھی ہم نارتھ امریکہ میں یہ ہماری سیکنڈ جنریشن ہے, جس طرح انگلینڈ میں ہماری تیسری چوتھی جنریشن ہے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم کس طرف ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ نظر آ رہا ہے اس جنریشن میں جو پہلے آئی تھی, لیکن یہ سلسلہ آگے جا کے کم ہوتا چلا جائے گا. تو یہ چیز ریئلسٹکلی ذرا مشکل ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے سوسائٹی میں بیہیو کرتے ہیں, کس طریقے سے اپنی جگہ بناتے ہیں کہ ہمارے بعد کی جنریشن یہاں آتی رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. جو اگر ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر محدود کیا اور ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا, تو پھر اگر ہم انٹریکٹ نہیں کریں گے اس نئی سوسائٹی کے ساتھ, تو پھر ہمارے راستے کم ہوتے چلے جائیں گے اور الٹیمیٹلی ہم بھی اپنے آپ کو کارنر کر لیں گے, اور نہ صرف اور جگہوں پر اثرات پڑیں گے اور سبجیکٹس میں اور فیلڈس میں, ادب کے اوپر بھی اثر پڑے گا اور ہمارے پاس نئی جنریشن تیار نہیں ہوگی ادب لکھنے.
روبرو ابھی آپ نے کینیڈا میں مقیم اردو کے ایک نوجوان افسانہ نگار ڈاکٹر بلند اقبال کی گفتگو سنی. ادبی مجلہ سزار رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے. تفہیم غالب. دیوان غالب کی آخری چند غزلوں میں سے ایک غزل غزل نمبر 232 ہے. اس کی آج انگریزی اور اردو میں تشریح سماعت فرمائیے. شارح ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
اس غزل کی خوبی اس کے مضامین کے تضاد میں ہے, اور جس طرح غالب نے ان سب مختلف مضامین کو ایک بحر میں شامل کیا ہے, کیونکہ قافیہ اور ردیف کی جو بندشیں ہیں اس میں بعض دفعہ مختلف خیالات کا اظہار ناممکن ہو جاتا ہے. تو دیکھیے مرزا اسد اللہ غالب نے یہ کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا. کہتے ہیں منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی, قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی. دس اپیئرنس واز ایکسیپٹیبل ٹو دا اسپلینڈر آف لائٹ, فار تھرو یور اسٹیچر اینڈ فیس دا فیٹ آف مینیفیسٹیشن از ریویلڈ. کہنے گے کہ جو تجلی جو تھی, جس کے معنی بریلینس یا اسپلینڈر ہے, اس کو تیری نور جو تھا تمہارے وجہ سے ظہور ہوا, وہ اس کو منظور تھا. منظور سے مراد یہ ہے کہ جب اسپلینڈر کو جو اس کا نتیجہ ہے نور کا, اس کو نور ایکسیپٹیبل ہو, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے مصرے میں جیسے کہتے ہیں قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی, وہ اس لیے منظور تھا کہ جو تمہارے قد اور رخ سے یہ جو ظاہر ہوا مینیفیسٹیشن یا حقیقت خدا, وہ وجہ تھی کہ اس کی قسمت کھل گئی اور اس نے اس بات کو جان لیا کہ اس نور کی سچائی جو ہے وہ کیسی ہے. حمد کے اشعار اکثر دیوان اشعار میں شروع سے لکھے جاتے ہیں. غالب نے یہ نہیں کیا تھا. ان کا پہلا شعر جس کو عام طور پہ لوگ حمد کا شعر کہتے ہیں وہ حمد کا شعر نہیں ہے, لیکن اکثر جگہ انہوں نے یہ موضوع لے کے آئے ہیں اور یہ ایک شعر اس موضوع کے لیے بہت مناسب سمجھا جا سکتا ہے. پھر کہتے ہیں, ایک خون چکا کفن میں کروڑوں بناؤ ہیں, پڑتی ہے آنکھ تیرے شہیدوں پہ حور کی. ان اے بلڈ ڈرپنگ شراؤڈ دیر آر ملینس آف اڈارنمنٹس, دا گلینس آف ہوریز از فالنگ آن یور مارٹرز. جو شہید ہو گئے ہیں ان کا کفن ہے, اس پہ خون کے دھبے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وہ دھبے ان کی بناوٹ ہیں, اٹریکٹ کر رہے ہیں ہوریز کو, ہوروں کو. ایک خیال ہے غالب کا, منفرد خیال ہے. اس کے بعد وہ شعر ہے جو میرے خیال میں بے شمار جگہ کوٹ کیا گیا, استعمال ہوا, اچھا غلط سب طرح سے. کہتے ہیں, وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو, کیا بات ہے تمہاری شرابے طہور کی. او پریچر یو نیدر ڈرنک نار کین سرو یور وائن ٹو ادرس, ہاؤ گریٹ از یور وائن آف پیراڈائز. غالب کی وائز سے کبھی نہ بنی. یہاں پر بھی وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اپنے ایک جس جو غالب کی سٹائل تھی مزاح کی, اس کا ایک نادر نمونہ ہے. کہتے ہیں کہ تمہاری شراب, جو شراب سے مراد یہاں اس تقریر سے ہے جو وائز کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہ تم پیو نہ پلا سکو, تو پہلے تو یہ سوچیں کہ وہ اپنے جو ان کے مشورے ہیں ان پہ خود عمل نہیں کرتا. نہ تم دوسروں کو سمجھا سکتے ہو اس بات پہ کہ تمہارے اس پہ چلیں, مطلب کہنے کا یہ کہ تمہاری جتنی بھی پریچنگ ہے یا تمہاری جتنی بھی وائز ہیں وہ بالکل ناکارہ ہیں. لیکن یہاں ایک اور انہوں نے ایک موضوع لے کے آئے ہیں, جو شراب پیراڈائز میں یا جنت میں ملے گی اس میں نشہ نہ ہوگا, یہ بھی ذکر ہے اکثر. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس شراب میں دوسرے مصرے میں انہوں نے کوشچن کیا ہے, کیا بات ہے, کیا بات سے اچھائی کا اظہار نہیں کیا ہے. یہ انہوں نے کوشچن کیا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ یہ ایسی شراب پی جائے جس میں نشہ نہ ہو. تو غالباً وہ وائز کو اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر شراب پینی ہے تو وہ شراب پیو جو واقعی جس میں کچھ اثر ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ غالب اور وائز کا کبھی بھی واسطہ اچھا نہیں رہا. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. کیا خوبصورت شعر لکھا تھا غالب نے. یہ دوستی اگر ہے تو یہ ممکن نہیں تھا اس شعر میں کہ دوستی غالب کی ناسے سے ہو جو وائز بن گیا ہے. اس شعر میں مطلب یہ تھا کہ جو دوست ہیں انہوں نے ناسے بن کر کے غالب کو مشورے دینا شروع کر دیے تھے. تو غالب کا اور وائز کا کوئی تعلق جو تھا وہ ممکن نہیں رہا. پھر کہتے ہیں, لڑتا ہے مجھ سے حشر میں قاتل کہ کیوں اٹھا, گویا ابھی سنی نہیں آواز سور کی. دا سلیئر از فائٹنگ ود می آن دا ڈے آف ریزریکشن, وائی ڈڈ آئی رائز, اٹ سیمز دیٹ شی ہیز ناٹ یٹ ہرڈ دا ساؤنڈ آف کلیرین. ایک انتہا ہے ایگزیجریشن کی. یہاں پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ محبوب کی محفل اور میدان حشر جو ہے وہ تقریباً ایک سا ہی ہے. تو محبوب کو یہ بتانا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ اٹھ کے کھڑا کیوں ہو گیا. جب آپ جو ایک ہے ٹریڈیشنل ڈسکرپشن جو ہے وہ یہ کہ جب سور پھونکا جائے گا تو مردے کھڑے ہو جائیں گے, اسی طرح سے جو عاشق جب وہ کھڑا ہوا تو محبوب نے کہا کہ تم کھڑے کیوں ہو گئے. شاید اس نے آواز نہیں سنی تھی سور کی, کیونکہ اس کے لیے یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ میدان حشر ہے, یہ میری محفل ہے. اور یہاں پر بھی انہوں نے وہی میرے ساتھ سلوک کیا جو اپنی محفل میں کرتے تھے, اگر وہ جانتے بھی تھے. تو یہ تو ایک غالب کے ایک نادر شعر اس لیے کہ اس میں جو انہوں نے مثال دی ہے وہ اتنی اس کی باؤنڈریز اتنی براڈ ہیں کہ اس خیال کو سمجھنا بڑا لطیف بھی ہے اور مشکل بھی ہے. پھر کہتے ہیں, آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج, اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی. اس ارائیول آف اسپرنگ ایز دا نائٹنگیل ہیز بگن سنگنگ, اے رومر از فلائنگ ان دا وسپر آف گارڈن برڈز. نزاکت شعر کی صرف یہ ہے کہ وہ اڑتی ہوئی خبریں اور اڑتی ہوئی طیور یا چڑیاں وہاں انہوں نے یہ مناسبت بنائی ہے کہ ان کی زبانی شاید خبر ہے کہ باہر کی آمد آمد ہے, تو بلبل نے گانے گانے شروع کر دیے ہیں. یہ شعر ان اشعار میں ہے جس میں صرف مضمون آفرینی ہے, یہ بندش ہے, اور انہوں نے صرف اس کو استعمال کیا, اڑتی ہوئی خبر ہے زبانی طیور کی. تو اس طرح سے ایک یہ ٹیکنیکل شعر ہے, گہرائی تو شاید اس میں اتنی نہیں ہے, لیکن بہر ضرور الفاظ کا استعمال بخوبی کیا ہے غالب نے. پھر کہتے ہیں گواں نہیں پواں کے نکالے ہوئے تو ہیں, کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی, دو دے آر ناٹ دیئر دے ور ونس تھرون آؤٹ آف دیئر, اے ڈسٹنٹ کنشپ دیئر از ٹو بٹوین دیز آئیڈلس اینڈ کعبہ. ایک زمانے میں کعبہ میں بت ہوا کرتے تھے, جب اسلام آیا تو سب سے پہلا جو عمل تھا وہ یہ کہ اس کعبے سے سارے بتوں کو نکال کے پھینک دیا گیا. لیکن کہتے ہیں بت نکل تو گئے لیکن وہ رشتہ جو ان کا تھا کعبے سے وہ بہرحال اپنی جگہ ہے, سابقہ ہو یا موجودہ. لیکن یہ بھی سوچیں اس میں کہ محبوب کو بھی اکثر بت سے خطاب کیا گیا ہے, آئیڈل کہا گیا ہے بت کو. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ موضوع یہ کہ آئیڈل جو ہے وہ بلوڈ ہے, اور حالانکہ آئیڈلٹری بت پرستی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے, لیکن محبوب میں ابھی بھی وہ عادت اور وہ خواہش ختم نہیں ہوئی کہ لوگ اس کو پوجیں. تو کہتے ہیں کعبے سے تو نکل آئے لیکن محبوب جو ہے وہ ابھی بھی اس میں یہ خواہش ہے کہ اس کو بت کی طرح سے پوجا جائے, یہ اس کی خصلت میں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاہے بت کعبے میں ہوں یا نہ ہوں, چونکہ وہ بت تھے تو وہ بت رہیں گے, اور ہمیشہ اس بات کی خواہش ہوگی کہ لوگ ان کو پوجیں جس طرح میرا محبوب. پھر کہتے ہیں کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی, اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ ایوری ون شوڈ گیٹ دا سیم آنسر, کم آن لیٹ اس ٹو گو فار این ایکسکرژن ٹو ماؤنٹ سینائی. حضرت موسیٰ جب گئے طور پہ, خواہش کی تجلی نور خدا کی, خدا کا جواب آیا کہ برداشت نہ کر سکو گے. یہاں انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے کہ ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں, ضروری نہیں کہ خدا ہر ایک کو ایک ہی جواب دے. میں خیال میں اس میں تھوڑی سی گہرائی یوں پیدا کی غالب نے کہ دوسروں کی شکست جو ہے وہ باعث نہ ہونا چاہیے ہماری کاوشوں کا. ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی قدم اٹھاتے ہوئے غلط طور پہ گر پڑیں. یہاں غالب نے اکثر موسیٰ کی اور کوہ طور کا ذکر کیا ہے, اور اس میں صرف گہرائی جو ہے وہ آتی ہے اس کنیکشن سے کہ موسیٰ کو تو خدا نے گرا دیا لیکن ہم کو یہ بھی یقین ہے کہ شاید ہم کو وہ ایکسیپٹ کر لے. پھر کہتے ہیں گرمی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کلام میں تلخی ہے, آپ کے مزاج جو ہے بدخو ہیں, لیکن یہ بھی کیا بات کہ جس شخص سے بات کی آپ نے اس نے شکایت کی آپ کی, یہ بھی کیا بات ہوئی. پھر کہتے ہیں غالب گر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں, حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی, غالب اف یو ول ٹیک می ود ہم آن دس جرنی آئی ول پریزنٹ دا باؤنٹیز آف دا پلگریمیج ٹو ہز میجسٹی. خطاب بہادر شاہ ظفر سے گزارش ہے کہ ہم کو بھی لے چلو حج پہ, اس کا جو ثواب ہوگا ہم تمہیں سونپ دیں گے. تو آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ جو مضامین کا تضاد ہے, یہ ایک اس میں حمد کا بھی شعر ہے, بادشاہ کی تعریف ہے, اور محبوب کی شکایت ہے, موسیٰ سے مقابلہ ہے, وائس سے جھگڑا ہے, اور بلبل کی نواسنجی پہ اظہار مسرت ہے. سب ایک ہی غزل کے مختلف اشعار ہیں, اور اس طرح سے غالب نے ایک ایسی بحر اور قافیہ ردیف حور کی ظہور کی نور کی ملا کے ایک نادر غزل پیش کی ہے, جس میں جیسا میں نے عرض کیا غالب کی غزلوں میں شامل ہوتی ہے, جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹ بک غزلیں. اس کو پڑھ کے بہت سے شاعر جو ہیں وہ فن شاعری سے مستفید ہو سکتے ہیں.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 232 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر, تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com.
کلام شاعر بزمان شاعر میں آج ڈاکٹر تبسم کاشمیری اپنی نظموں کے چند اقتباسات پیش کریں گے، ان میں ان کے منظوم تراجم بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری،
یہ ایک نظم ہے، سنگاپور میں، شہر میں سب کچھ ہرا تھا، رات بھی بادل بھی اور آکاش بھی، شہر میں سب کچھ ہرا تھا، رات بھی بادل بھی اور آکاش بھی، شہر میں سب کچھ ہرا تھا، دھوپ پتے بارشیں اور شام بھی، شہر میں سب کچھ ہرا تھا، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں اور اس کے گیت بھی۔ یہ ایک اور نظم ہے، آنے والے دنوں کے لیے ایک نظم۔ آنے والے دن نئے سیار گاں سے آئیں گے، آنے والے دن نئے سیار گاں سے آئیں گے، آنے والے دن کسی بادل کی سیڑھی کے تلے آئیں گے، خاموش آلوچے کے باغوں سے پرے، جنگلوں سے، سرد جھیلوں سے، فصیلوں سے پرے، کہکشاؤں کی پرانی گزرگاہوں سے کہیں۔ آنے والے دن نئے سیار گاں سے آئیں گے، آخرے شب کے ستاروں کے تلے ہم بیٹھ کر آنے والے دن کی باتوں کو سنیں گے، رات بھر، رات بھر کونا شہد کی خوشبوئیں سونگیں گے ہم، آنے والے دن کو پھر وہ خوشبوئیں دکھلائیں گے، اور گل ناری شرابوں کے پیالے تھام کر جانے والے موسموں کو ہم کہیں گے الوداع۔ چاند دیکھے گا شگوفے آڑوؤں کے اس گڑی، اور ہم اس نیک ساتھ میں نئے دن کے لیے، اور ہم اس نیک ساتھ میں نئے دن کے لیے اچھی اچھی چاہتوں کی کچھ دعائیں گائیں گے، اچھی اچھی چاہتوں کی کچھ دعائیں گائیں گے، آنے والے دن تمہاری خوشبوئیں پھر لائیں گے، آنے والے دن تمہاری خوشبوئیں پھر لائیں گے۔ ایک خاتون ہے جس کا نام تو یوسانو اکیکو ہے، یہ تو 20ویں صدی کی شاعرہ ہے آغاز کی، اور جیسے ہمارے ہاں جو میرا جی اور راشد کی روایت تھی، یہ اسی قسم کی روایت سے ملتی جلتی شاعرہ ہے، اور اس خاتون نے بہت کام کیا، بہت شاندار نظمیں لکھنے والی۔
جی جی،
تو یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، ان کی شاید یہ تانکا ہے جو پانچ، ایک دو تین چار پانچ چھ لائنوں میں ہے۔
جی جی،
تانکا نہیں ہے، کوئی اور ٹیکنیک۔ میرے حوض کے گرم پانی میں ڈوبا ہوا، میرے حوض کے گرم پانی میں ڈوبا ہوا، اور سوسن کے ایک بہت ہی سندر پھول کی طرح، اور سوسن کے ایک بہت ہی سندر پھول کی طرح کسی چشمے کے پانیوں میں اگتا ہوا، اتنا خوبصورت اور اتنا پرجمال میرا 20 سالہ بدن۔ یہ مختصر نظموں کے سلسلے میں ایک اور نظم ہے۔
جی،
میں اپنے گرم حمام سے تازہ دم ہو کر نکلی، میں اپنے گرم حمام سے تازہ دم ہو کر نکلی، اور میں نے بڑے آئینے کے سامنے آہستہ آہستہ لباس زیب تن کر کے اپنے بدن کے حضور ایک مسکراہٹ پیش کی۔ معصومیت اب ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ ایک اور نظم ہے،
جی،
بہار کی بارش میں، بہار کی بارش میں شرابور میرا محبوب، بہار کی بارش میں شرابور میرا محبوب، میرے غریب خانے میں اس طرح آتا ہے جس طرح سے ایک عورت گلابی شگوفوں کے نیچے پیار میں سرشار نظر آتی ہے۔
واہ،
یہ ایک اور ہے، آہستگی اور لطافت کے ساتھ میں ابدی رمزیت کا دروازہ کھولتی ہوں، میں آہستگی اور لطافت کے ساتھ میں ابدی رمزیت کا دروازہ کھولتی ہوں۔
کلام شاعر بزبان شاعر ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا کلام آپ نے ان کی آواز میں سنا، اور اب آخر میں سماعت فرمائیے ایک افسانہ۔ ڈاکٹر شیلا نقوی کے افسانے کا عنوان ہے آوازوں کا شور، سنا رہے ہیں خالد حمید۔
پتلا سنہری گوٹا چٹکی میں دبا دبا کر چھوڑنے سے بل کھاتا گکھرو بنتا جا رہا تھا۔ نذیر فاطمہ نے گود میں بل کھاتے سنہرے سانپ کو اطمینان بھری نظروں سے دیکھا اور پولے پولے ہاتھوں سے گولا بنا لیا۔ جھوٹے برتن دھونے کے لیے اٹھی رہی تھیں کہ خیال آیا پڑوس میں مرغی والی کے پاس ہو آئیں، سنا تھا جی اچھا نہیں ہے۔ غضب خدا کا، بچوں نے مرغی والی خالہ مرغی والی خالہ کہہ کر یہ نام زبان پر چڑھا دیا۔ برقع سر پر ڈالتے ہوئے انہیں ہنسی آ گئی۔ ریلوے میں ملازم تھے رقیہ کے میاں، بچہ بچہ تھا نہیں اس لیے نگوڑی نے مرغیاں پال رکھی تھیں۔ وہ اپنے گھر سے چوتھے مکان کا بھیڑا ہوا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئیں۔ سہن کے کچے فرش پر مرغیاں چکتی بیٹ کرتی پھرتی تھیں۔ بان کی کھاٹ پر ایک ذرا سی بچی ادھ ننگی پڑی دست کر رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر میں دم لے کر بلی کسی مہین آواز میں رو رہی تھی۔ اندر سے رقیہ کوستی ہوئی نکلی، الٹے رخسار پر پڑا ہوا اودا نیل کسی حالیہ ہنگامے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نذیر فاطمہ نے ایک تیز نگاہ اطراف میں ڈال کر اندازہ کر لیا کہ نیل ڈالنے والا گھر سے جا چکا ہے۔ انہوں نے بڑھ کر رقیہ کو گلے لگایا تو وہ رونے لگی۔ اسے بٹھا کر وہ چولہے کے پاس چائے بنانے چلی گئیں۔ واپس آئیں تو رقیہ سر پکڑے بیٹھی تھی، بچی گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ انہوں نے پیالی رقیہ کو تھما دی اور عادتاً روتی ہوئی بچی کے پاس چلی گئیں۔ لوٹے سے اسے دھلا کر تولیے میں لپیٹا اور گود میں اٹھا لیا۔ بچی چپ ہو کر ٹکر ٹکر ان کا منہ تکنے لگی۔ نامراد کے منہ پر آنکھوں کے سوا تھا ہی کیا۔ رقیہ نے بے دلی سے بھنکتی ہوئی بوتل بچی کی طرف بڑھائی لیکن سینک سلائی بچی نے منہ پھیر لیا۔ نہ پی میری بلا سے، رقیہ نے بوتل پلنگ پر پٹک دی۔ نذیر فاطمہ بچی کو گھٹنے پر لٹا کر ہلکورے دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بوتل بچی کے منہ سے لگائی تو اس نے گویا بہت تکلف سے چند گھونٹ لے کر چھوڑ دی۔ انہوں نے دیکھا تو بچی کا سارا منہ سفید سفید چھالوں سے پکا ہوا تھا۔ تبھی تو مظلوم بھوک کے باوجود دودھ پینے کو تیار نہیں تھی۔ اے کس کی ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا بتاؤں آپا، اس کی ماں مر گئی، باپ مشرقی پاکستان میں مارا گیا، ماں ہندوستان پار کر کے یہاں پہنچی تو یہ ہونے والی تھی، اسی میں ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں کی گھر ہو کر میرے پاس پہنچی ہے۔ ان کی اماں کو پتہ چلا تو انہوں نے وہ لتے لیے کہ بس منحوس ہے، خبر نہیں حلالی بھی ہے کہ نہیں، اس پر جادو ٹونا کیا گیا ہے، دیکھو بالوں میں گنڈے بندھے ہوئے ہیں، میں نے کچھ کہا تو ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ رقیہ نے بے خیالی سے اپنا گال چھوتے ہوئے کہا۔ ارے لڑکا ہوتا تو شاید پال بھی لیتے، تو آپا میں نے کہا اس سے کیا دل لگاؤں، آخر مرغی پال کر بھی تو اس کو حلال کر دیتے ہیں، میں بھی کل جا کر تعویذ لے آئی۔ کیا تعویذ؟ نذیر فاطمہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بچے کے بچنے کا، میں نسیمہ کے ساتھ گئی تھی اس کے بابا کے پاس، انہوں نے کہا تھا تم پر بڑا برا جادو کیا گیا ہے اس لیے تمہارا بچہ نہیں بچتا۔ مہینہ نہانے کے بعد کالا مرغا اپنے سر پر سے وارنا اور اس کا گوشت اپنی چھت پر چیل کووں کے لیے ڈال دینا، یہ تعویذ دیا۔ بچی کے گلے میں پڑے کالے کپڑے میں سلے ہوئے تعویذ کو چھوتے ہوئے رقیہ نے دبی زبان سے کہا، تمہارا بچہ بچ جائے گا۔ نذیر فاطمہ نے غصے سے رقیہ کی طرف دیکھا اور تیز لہجے میں کہا، اور یہ بچی مر جائے، آپا جس بچی کا کوئی پوچھنے والا نہیں اس بچی کو تو مرنا ہی ہے۔ نذیر فاطمہ نے ایک نگاہ بچی پر ڈالی، اس نے آنکھیں موند لی تھیں لیکن پپوٹوں کی جھری سے ڈھیلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ وہ سہم سی گئیں لیکن بچی نے سوتے میں جھرجھری لی تو انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے بے رخی سے کہا، میں اس بچی کو لے جا رہی ہوں، جو کوئی اس کا دعوے دار ہو وہ مجھ سے بات کر لے۔ وہ دروازے کی طرف چلی تو رقیہ بوتل تھمانے پیچھے آ گئی۔ آپا تم تو فرشتہ ہو، خالی ہاتھ سے بوتل نہ لینے کا اشارہ کرتے ہوئے نذیر فاطمہ کی تیوری پر بل تھے۔ دوپہر کے بعد بچے اسکول سے لوٹے تو اماں روئی کے پھوئے سے بچی کے منہ میں دودھ ٹپکاتی ہوئی ملی۔ گنڈے اور سر کے بال کاٹ کر گلے کے تاویز کے ساتھ آگ میں جلائے جا چکے تھے۔ بچی بنیان اور لنگوٹی میں پوتڑے پر لیٹی تھی۔ چاروں بچوں نے اس جادوئی گڑیا کو حیرت سے دیکھا۔ بچی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں ان کے چہروں پر جما دی، گویا ان کو پہچان رہی ہو یا اپنے آپ کو پہچان پا رہی ہو۔ نذیر فاطمہ کو خیال آیا کہ انہوں نے کچھ پکایا ہی نہیں۔ بڑے بیٹے کو پتیلی دے کر چھپر والے ہوٹل سے دال لانے کو بھیجا اور خود آٹا گوندھ کر روٹی بنانے لگی۔ بچی بڑی بیٹی کی تحویل میں تھی، دونوں چھوٹے بہن بھائی اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ نذیر فاطمہ نے بچے ہوئے آٹے کو دیکھا اور چار چھوٹی چھوٹی ٹکیاں گھی اور کھانڈ ڈال کر بنا دی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آج خوشی کا دن ہے اور بچوں کو میٹھا ملنا چاہیے۔ شام ہوتے ہی نذیر فاطمہ کا دل بیٹھنے لگا۔ حلیمہ کے باپ آ کر نہ جانے کیا کہیں گے۔ ویسے تو پورا محلہ کہتا تھا کہ محمد بخش اپنی بیوی کی بہت سنتے ہیں، اور بھائی کیوں نہ سنتے، ہنسمکھ، خدمت گزار اور ایسی کرنے والی عورت۔ میاں پلمبر ہیں، یہ نہیں کہ کام نہ کریں تو گزارا نہ ہو، لیکن نذیر فاطمہ کا تو ہاتھ ہی نہیں رکتا تھا۔ گوکھرو کے علاوہ چمپاکلی وہ بنائے، تاروں کی بنت ان سے بنوا لو۔ دکاندار اعتبار سے سامان بھیج دیتے تھے ان سے بنوانے کو۔ نذیر فاطمہ کو پریشانی میں رقیہ کے میاں پر غصہ آنے لگا۔ آئے دن بچہ نہ ہونے پر بیوی کی ٹھوکائی کرتے ہیں، ایک بچی اللہ نے ان کے گھر بھیج دی تو نہ پال سکے، لیکن اس گھر میں تو چار موجود ہیں، یہ ایک جی اور آ گیا۔ غصہ بھول کر وہ ہال گئیں۔ اللہ خیر کرے، دونوں وقت ملتے یہ کیسا خیال آ گیا۔ خدا سب کو سلامت رکھے۔ بچی کو کاندھے سے لگائے انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر پانچوں بچوں پر دم کیا۔ محمد بخش کھانا کھا چکے تھے جب انہیں بچی کے رونے نے چونکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے، چھ سال کی ختیجہ ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ابو ابو ہم اسے رکھیں گے۔ ادھر سے حلیمہ بچی کو گود میں لے کر آ گئیں۔ دیکھیے ابو، یہ کیسا ٹکر ٹکر دیکھتی ہے۔ دبلی پتلی بچی جو غالباً پانچ ماہ کی تھی، محمد بخش کے چہرے کو آنکھیں جما کر تکنے لگی۔ انہوں نے انگلی سے اس کا رخسار چھوا اور ہنسے تو بچی بھی مسکرانے لگی۔ چھوٹے بچے تالیاں بجا کر کودنے لگے۔ ابو کو دیکھ کر ہنسیے، ابو اب تک نہیں ہنسی تھی۔ ہفتہ گزرنے سے پہلے ہی نیلی دوائی سے بچی کا منہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ دودھ کے علاوہ وہ کھچڑی بھی کھا رہی تھی۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ اٹھ کر بیٹھ رہی تھی۔ تکونا چہرہ گال بھرنے سے گول ہو چکا تھا اور رنگت دروازے پر چڑھی چمبیلی کے پھولوں کے ایسی، اس بیل میں کبھی پہلے اتنے پھول نہیں آئے تھے۔ نذیر فاطمہ نے چاندی کی بالی میں پھل پروتے ہوئے سوچا۔ بے موسم شہر میں دن رات پھیرے سال گزرتے گئے۔ عزیزہ کی وجہ سے گھر میں ایک نامعلوم سی تبدیلی آ گئی تھی۔ بچوں بڑوں سب کی گفتگو اور برتاؤ میں ایک دھیما پن اور نرمی پیدا ہو گئی تھی، گویا وہ کسی معزز مہمان کے سامنے ہوں۔ کبھی نذیر فاطمہ اپنے بچوں کو ضد کرتے دیکھتی تو ان کی نگاہ عزیزہ پر چلی جاتی، جس کے چہرے پر انہیں سکون کے علاوہ کوئی جذبہ نظر نہیں آتا تھا۔ میرے بچے کیسے رجالے ہیں، وہ دل میں کڑتی۔ یہ لڑکی نہ جانے کس خاندان کی ہے، نہ جانے کس خاندان کی ہے، دس سالہ عزیزہ نے زیر لب دہرایا۔ اس نے اماں کو یہ کہتے سنا تو نہیں تھا، یا سنا تو تھا لیکن کانوں سے نہیں۔ اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی جس سے بہن بھائی کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ بغیر بتائے ان کے خیال کو جان چکی ہے، تو وہ سر جھکا کر گھننی بن جاتی۔ بھیا کی نظر اس کے کھیر کے کٹورے پر تھی، اس نے خود دونوں بڑے بھائیوں کو اصرار کر کے دے دیا۔ ختیجہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹی خوبصورت بہن کے بالوں میں بھی اس کے جیسے ربن بندھیں۔ عزیزہ نے خود سے کہہ کر سارے پراندے چوٹیوں میں ڈلوا لیے۔ محمد بخش کو ان کی بیوی اس دن سے قائل کر چکی تھی کہ یہ لڑکی بھاگوان ہے۔ جب اس کے آنے کے دو مہینے بعد ان کو بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی اور روز نئے کام کی تلاش ختم ہوئی، لیکن چند سالوں کی ہو کر عزیزہ گویا ان کی نگاہوں سے اوجھل سی ہو گئی۔ وہ کام سے آتے تو وہ پیچھے کمرے میں اسکول کا کام کر کے سو جاتی۔ صبح جاگتے تو وہ اسکول جانے کی تیاری میں ہوتی۔ خاموش اتنی تھی کہ چھٹی کے دن گھر کے کاموں میں مصروف اس کی آواز تک نہ آتی۔ عزیزہ کے اس گھر میں آنے کے 10ویں سال محمد بخش کو دبئی میں نوکری ملی تو نذیر فاطمہ کے دل نے کہا کہ یہ عزیزہ کا رزق ہے جو اس گھر میں اتر رہا ہے، ورنہ اس خاندان میں کون پردیس سے کما کر لایا ہے۔ محمد بخش دبئی گئے تو گھر کی شکل بدلنے لگی، حلیمہ کے رشتے آنے لگے، وہ مشکل باپ کے آنے تک شادی کو ٹالا گیا۔ 4 سال پلک جھپکتے میں بیت چکے تھے۔ محمد بخش نے گھر آ کر بیٹیوں کو گلے سے لگایا تو عزیزہ کو نام سے بلایا۔ وہ سر دوپٹے سے ڈھکے، نظریں نیچی کیے آگے بڑھی تو انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس ہاتھ کے بوجھ تلے زمین میں دھستی چلی گئی۔ تقریب میں نذیر فاطمہ نے عزیزہ کو بھڑکیلے لباس میں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ بشیر 21 کا ہے، رشتہ کر دوں تو 4 سال میں اس کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ عزیزہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ ان آوازوں کے شور سے تھک چکی تھی، سڑک پر مردوں کی انکہی باتیں اس کے ذہن کو برماتی تھیں۔ اس کے قد، چال، رنگت پر سوچے ہوئے خیالات، اس کے چادر میں لپٹے ہوئے بدن کے پرتجسس تصورات اس کو گھر میں بھی سنائی دیتے تھے۔ یہ سانپ کی طرح سرسراتی ہوئی آوازیں جن سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مدھم مدھم آوازوں کا یہ شور ایسا تھا کہ کانوں پر ہاتھ رکھنے سے اور بڑھ جاتا تھا۔ مسلسل محنت اور تنہائی کا شکار محمد بخش چھٹی کے 2 مہینے ملنے جلنے، گھومنے پھرنے میں گزارنا چاہتے تھے۔ انہیں رشتہ کرنے کا خیال پسند نہیں آیا۔ امیر بڑا ہے، پہلے اس کا رشتہ ہوگا، پھر بشیر کی باری ہے۔ خدیجہ بھی عزیزہ سے بڑی ہے، ایک نئی بات پیدا ہو جائے گی۔ نذیر فاطمہ چپ ہو گئی۔ محمد بخش اتنی سختی سے کبھی کبھار ہی بات کرتے تھے۔ نذیر فاطمہ ان سے کیا کہتی کہ محلے بھر کی نگاہ اس موتی پر ہے جو زمانہ بے اعتنائی سے ان کی گود میں ڈال گیا تھا۔ دولہا دلہن اور خاندان کے لوگوں کو لے کر محمد بخش سمندر کے کنارے سیر کو لے گئے۔ بچے ریت پر بھاگ دوڑ رہے تھے، بڑے سایہ تلاش کر کے ہوا کا لطف اٹھا رہے تھے۔ تینوں بہنیں ہاتھ تھامے لہروں میں بڑھ رہی تھیں۔ ایک اونچی لہر ان کو بھگوتی چلی گئی۔ دونوں بہنوں کے ساتھ عزیزہ بھی زور سے ہنسی اور پھر ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کی گیلی قمیص اس کے بدن سے چپک گئی تھی۔ وہ بہنوں کا ہاتھ چھوڑ کر گیلا دوپٹہ سینے پر پھیلانے لگی، لیکن کاندھے، باہیں، پیٹھ، کمر کا خم، رانوں اور کولہوں کی ابھار سے لپٹی ہوئی شلوار، اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے ننگا دیکھ رہا ہے۔ یہ پکار اور اس آواز میں اس کی آنکھوں نے سمندر میں چند نمکین قطروں میں اضافہ کر دیا۔ وہ تڑپ کر پیچھے مڑی۔ سمندر کی لہر چنگھاڑتی اس کے سر پر سے گزر گئی۔ چند گز فاصلے پر اس کی بہنیں ایک دوسرے کو تھامے ہنسی سے دوہری ساحل کی طرف واپس جا رہی تھیں۔ محمد بخش اس کے قریب کھڑے تھے۔ اس کے تلووں کے نیچے ریت گھل رہی تھی، پانی کے گرداب اس کے پیروں میں پھنسے ہوئے تھے۔ عزیزہ کو ڈاواڈول دیکھ کر انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عزیزہ کی آنکھیں پھیل گئیں، اس نے سر انکار میں ہلایا اور الٹے قدموں ساحل سے دور جانے لگی۔ پانی کی دوسری لہر اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ساحل سے اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ پانی کی تہوں کو بمشکل پار کرتی اس کے نام کو پکارتی آوازیں۔ وہ آنکھیں بند کیے قدم جما جما کر لہروں کے خلاف چلتی رہی، یہاں تک کہ کانوں میں سمندر کے شور کے سوا کوئی آواز نہیں رہی۔
آوازوں کا شور، ڈاکٹر شیلہ نقوی کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔